إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الأصول من علم الأصول. شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه كرسالة كدرس جاريه وراجع تيسرة الدرس. اس درس کے آغاز سے پہلے میں ایک اہم بات بیان کرنا چاہتا ہوں پچھلے درس کے تعلق سے. پچھلے درس میں جو ہم نے یہ بات بیان کی ہے کہ ظن اور یقین کے بارے میں بات ہوئی تھی، اور میں نے یہ بیان کیا تھا کہ سارے مسائل برابر نہیں ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جو یقینی مسائل ہیں، کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں ظن ہوتا ہے، اور ظنی مسائل جو ہیں، کچھ لوگ یہ غلط نہ سمجھیں کہ ظنی مسائل تو ان کو چھوڑ دینا جائز ہے کیونکہ یہ یقینی مسائل نہیں ہیں. ظنی مسائل اس لیے بیان کیے تھے کہ ظنی مسائل ہیں قطعی کے سامنے، مسائل قطعی مسائل ظنی ہیں. جو ظنی مسائل میں نے بیان کیے تھے وہ ظنی اس لیے ہیں کہ قطعی کے سامنے ظنی ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ اس کو کوئی مطلب کوئی اگر ان پہ عمل کریں یا چھوڑیں کوئی حرج نہیں، ہرگز نہیں. قطعی کے سامنے ظنی، قطعی جو قطعی الثبوت الدلالہ سے ثابت ہے. قطعی الثبوت یعنی قرآن مجید کی آیت ساری قطعی الثبوت ہے، قطعی الدلالہ کہ اس کی دلالت جو ہے اسی مسئلے کی طرف ہے. یعنی جیسے کہ مثال کے طور پہ احناف کہتے ہیں کہ رفع دین نماز میں جو ہے منسوخ ہو چکا ہے، پہلے کرتے تھے منسوخ ہو. نص کی دلیل کیا ہے؟ سرکش گھوڑوں کی روایت لے، صحیح مسلم کی روایت لے کے آتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں دلیل تو صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو ثبوت قطعی ہے، لیکن دلالہ جو ہے وہ ظنی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ رفع دین کے معاملے میں ہو سکتا ہے رفع دین کے معاملے میں نہ ہو. تو آپ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ رفع دین کا نسخ اس حدیث سے ہو، اگرچہ امام مسلم نے اس روایت کو کہاں پہ دلیل کہاں پہ بیان کیا ہے؟ تشہد میں بیان کیا ہے، تشہد کے باب میں، کہ جب اس زمانے میں لوگ جب تشہد کرتے تو سلام سے پہلے ایسے ہاتھ مارتے رانوں پہ، اس لیے منع فرما دیا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ظنی ہے قطعی کے سامنے. دوسری بات یہ ہے کہ جو ظنی ہے اس پہ عمل کرنا بھی اسی طرح فرض ہے جیسے قطعی پہ عمل کرنا فرض ہے. یہ بات نہیں ہے کہ جو قطعی مسائل ہیں جو وہ مسائل ہیں جو قطعی الثبوت ہو قطعی الدلالہ سے ثابت ہوں، اور جو ظنی مسائل ہیں وہ ظنی ہو ظنی الدلالہ سے ثابت ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو ظنی مسئلہ اگر ثابت ہو جائے تو اس پہ عمل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ قطعی اس کو چھوڑ دیا جائے تو جائز ہے. یہ جو اہل الکلام ہیں، اصحاب الکلام نے، انہوں نے یہاں پر کافی غلطیاں کی ہیں، اور ان کی وجہ سے ہم ان کا رد کرتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ حق بات یہ کہ دو مسائل دونوں موجود ہیں، قطعی بھی ہیں ظنی بھی ہیں شریعت میں. لیکن ان لوگوں نے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نازل فر ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں، وہ کہتے ہیں یہ حدیث جو ہے یہ خبر احاد ہے، یعنی متواتر نہیں ہے، یعنی یہ جو متواتر نہیں ان کے نزدیک قطعی ثبوت نہیں ہے، یعنی قطعی طور پہ جزم طور پہ یقینی طور پر صحیح نہیں ہے. جیسے قرآن مجید کی آیت متواتر ہے اور باقی احادیث متواتر ہیں، تو یہ جو ہے خبر احاد جو متواتر نہیں ہے تو یہ ظنی ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے صحیح نہ ہو. اس لیے معتزلہ نے کیا کوئی تھا یہ خبر احاد ہے اس لیے ہم نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نازل نہیں ہوتے، متواتر ہو تو ہم مان لیتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ ظنی الثبوت ہے، لیکن ظنی الثبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ مزید اس کی سند کو دیکھیں، اگر سند صحیح ہے تو پھر یہ قطعی ہو جاتا ہے. ان کے نزدیک سند نہیں ہے، ان کے نزدیک متواتر ہے یا نہیں ہے، بس میں سمجھا کہ نہیں. اگرچہ یہ روایت اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں آخری پہر میں کما یلق بجلالہ سبحانہ وتعالی رات کے آخری پہر میں، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، وہ چیز کو نہیں دیکھتے کہ کس کتاب میں ہے، صحیح بخاری کتاب میں مسلم کتاب میں احاد ہے یا نہیں ہے. خبر احاد عقیدے میں نہیں لیتے ہیں، پورے عقیدے میں، عقیدے کے مسئلے میں خبر احاد لیتے ہیں کیونکہ یہ ظنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا بھی ہم رد کرتے ہیں، یہ بھی غلط سوچ ہے ان کی. تو بات یہ ظنی ہے قطعے کے مقابل میں، اور اس پہ عمل کرنا ایسے فرض جیسے یقینی اور قطعی مسائل پہ عمل کیا جاتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ عذر بالجہل بھی ان مسائل میں نہیں ہوتا. یعنی عذر بالجہل کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی شخص ہے اسے پتہ نہیں ان مسائل کا اور ویسے مر جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ یہ قطعی مسائل تو تھے نہیں، اس لیے کے لیے جائز ہے، کوئی اللہ ان سے سوال نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے اس شخص سے سوال نہیں کرے گا، بالکل نہیں. یہ ایسے مسائل ہیں جو قطعی ثبوت یا ظنی ثبوت الدلال، جو ظنی مسائل ہیں، ان پر بھی سوال ایسے ہوگا جیسے پہ قطعی مسائل پہ ہوتا ہے. کہ عقیدے کے مسائل جتنے بھی ہیں وہ سارے کے متواتر حدیث سے ثابت نہیں ہیں، احاد حدیث میں بہت سارے مسائل ایسے آئے ہیں، لیکن سند صحیح ہے، ہمیں سند دیکھنی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سند صحیح جا رہی ہے، یہ فرمان سچ ہے، اس کو چھوڑیں کیوں؟ یہ الگ بات ہے کہ یہ ٹرمنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں ظنی ثبوت، ظنی الدلالہ ہیں یا ظنی مسائل ہیں یا قطعی مسائل ہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہیں. حقیقتاً ان سے بھی عمل ایسے کرنا فرض ہے جیسے بھی ان پہ عمل کرنا فرض ہے. پھر میں نے ایک مثال دی تھی، ایک عام طور پہ یہ جھگڑا ہوتا رہتا ہے کہ جو انسان رکوع کی حالت میں پہنچ جائے امام کے ساتھ، کیا اس کی حرکت ہوتی یا نہیں ہوتی؟ اب میں نے یہ کہا کہ یہ کیونکہ اس میں قوی اختلاف ہے علماء کا، کچھ علماء کہتے رکعت نہیں ہوتی دوبارہ پڑھ لیں، کچھ کہتے رکعت ہو جاتی ہے دوبارہ نہیں پڑھ. یہ مسئلہ جو ہے یہ ظنی مسئلہ ہے، قطعی ہوتا تو کبھی اختلاف ہوتا؟ پانچ نمازیں فرض ہیں، امت میں کسی کا اختلاف ہے اس میں؟ کیونکہ یہ قطعی طریقے سے ثابت ہے پانچ نمازیں. یہ جو مسئلہ ہے یہ قطعی طریقے سے ثابت نہیں ہے، جو ظنی ہے. اب ظنی میں کچھ لوگوں نے حرکت ہو جاتی، کچھ لوگوں نے حرکت نہیں ہوتی. اب یہاں پر آپ کا تقوی اور آپ کا ایمان جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کا رب جانتا ہے. اگر آپ کسی گروہ کو خوش کرنے کے لیے اس پہ عمل کر رہے ہیں تو یا اس میں اخلاص کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. لیکن اگر آپ ان نصوص کو دیکھ کے، صحیح بخاری کی ایک روایت، وہ مشہور روایت ہے، وہ حضرت ابو بکر کی روایت، رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، داخل ہوتے رکوع کے حالت میں صف میں جا کے مل گئے. اب اس میں دیکھو کچھ بھائی اسی دلیل، اگر اسی حدیث میں ہو جاتا صحیح بخاری کی روایت میں کہ رکعت دوبارہ پڑھ لیں تو یہ قطعی ہو جاتا، بات ختم ہے. یہ لفظ نہیں ہے، جو الفاظ موجود ہیں دارقطنی میں یا دوسرے حدیث میں کہ جو آپ سے چھوٹ گیا وہ پڑھ لو، اور یہ کہیں بھی ثابت نہیں ہوا کہ انہوں نے جا کے رکعت دوبارہ پڑھی ہے، کسی صحابی سے یہ نقل نہیں ہوا. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں ابھی اس کے باوجود بھی یہ ظنی مسئلہ ہے، تو اس میں جھگڑتے کیوں ہوں آپ لوگ؟ بھئی جو لوگ کہتے ہیں کہ رکعت ہو گئی ہے ان کا تقویٰ جانے اور وہ جانے، ان کا رب جانے. جو کہتے ہیں رکعت نہیں ہوئی دوبارہ دہراتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ بھی درست ہے، انہوں نے اپنے رب کو خود جواب دینا ہے. یہ ان مسائل میں سے نہیں ہے جس میں جھگڑنا چاہیے. تو میں نے اس لیے اس مسئلے کو تھوڑا سا تفصیل سے بیان کیا تھا. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اب یہ تعریف ہو رہی ہے فقہ کی، لغت میں بیان کر چکے شیخ صاحب فہم ہے، اور اصطلاح میں شیخ صاحب نے بیان کیا معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ بأدلۃ تفصیلیہ. اب معرفہ شیخ صاحب نے بیان کیا معرفہ کا لفظ کیوں استعمال ہوا ہے اور علم کا لفظ استعمال کیوں نہیں ہوا. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالمراد بقول المعرفہ العلم والظن. معرفت میں علم بھی ہوتا ہے ظن بھی ہو سکتا ہے، یعنی علم یقینی اور ظن یعنی جو قول راجح ہے. لأن ادراک الاحکام الفقہیہ قد یکون یقینیاً، کیونکہ فقہی احکام جو ہیں شریعت کے یقینی بھی ہو سکتے ہیں، وقد یکون ظنیاً وہ ظنی بھی ہو سکتے ہیں، یقینی قطعی قطعی مسائل اور ظنیہ جو ہے ظنی مسائل. کما فی کثیر من مسائل الفقہ، جیسا کہ اکثر فقہی مسائل میں یہ پایا جاتا ہے کہ اس میں ظنی مسائل بھی ہوتے ہیں. اچھا، اور یہاں پر دیکھیں کثیر اور اکثر میں کیا فرق ہے. یہاں پر شیخ صاحب لفظ کثیر استعمال کیا ہے، جیسا کہ زیادہ تر کثیر میں مسائل فقہی مسائل میں پایا جاتا ہے. کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں جو متعصبین ہیں مقلدین، وہ کہتے ہیں کہ ساری کے ساری فقہ یا زیادہ تر فقہ میں یہ ظنی مسئلے ہیں، قطعی نہیں ہے، اور یہ بات درست نہیں ہے. لفظ شیخ صاحب نے کثیر قسم اکثر کا استعمال نہیں کیا. اکثر اور کثیر میں کیا فرق ہے؟ اکثر بہت زیادہ، کثیر یعنی زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اکثر بہت زیادہ نہیں ہیں. المراد بقولنا الاحکام الشرعیہ، اور ہماری مراد اس قول سے کہ احکام شرعیہ، جسے اب تعریف کی شیخ صاحب تعریف بیان کر رہے ہیں، شیخ صاحب کا یہ طریقہ ہوتا ہے، اب انہوں نے تعریف بیان کر دیا، اس کا مقصد کیا ہے، میں نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا، معرفت کا لفظ استعمال کیا، بیان کیا کیوں استعمال کیا، اب الاحکام الشرعیہ کا لفظ استعمال کیا، اب یہ لفظ کیوں استعمال کیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں المراد بقولنا، اور ہماری مراد اس قول سے یہ ہے، الاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ، الاحکام المتلقا من الشرع، وہ احکام جو شریعت سے ہمیں ملے ہیں، کل وجوب و تحریم، جیسے کہ واجب اور حرام. فخرج به الاحکام العقلیہ، تو اس سے خارج ہو گئے وہ احکام جو عقل کی بنیاد سے ہمیں ملتے ہیں. کما عرفت ان الکل اکبر من الجزء، جیسا کہ یہ جاننا کہ بڑا جزء کے بڑا چھوٹے سے بڑا ہے، ایک چیز بڑی ہے ایک جزء چھوٹا ہے، تو جزء بڑا ہے یا بڑی چیز بڑی ہے، تو بڑا چھوٹے سے بڑا ہے ہم یہ جانتے ہیں. اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، کوئی قرآن مجید میں کہ بڑا چھوٹے سے بڑا ہوتا ہے؟ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ یہ عقل سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ عقل اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ بڑی چیز بڑی ہوتی ہے اور چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے. یہ تفاوت جو ہے سائز کا، یہ ہمیں عقل کی معرفت سے ملا ہے. تو یہ حکم عقلی کہا جاتا ہے، اسے حکم عقلی ہے کہ بڑا چھوٹے سے بڑا ہے. والاحکام العادیہ، اور احکام عادیہ بھی خارج ہو گئے ہیں، کہ کچھ احکام عادیہ بھی جو عادت کے طور پہ لوگ جانتے ہیں، مثال کے طور پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ معرفت نزول الطل فی اللیلۃ الشاتی اذا کان الجو صحوا، جیسا کہ معرفت جاننا، جیسا کہ یہ جاننا کہ نزول الطل بارش کا برسنا، فی اللیلۃ الشاتی سردیوں کی راتوں میں، اذا کان الجو صحوا، اگر جو ہے صحو بالکل صاف ہو، آسمان ابھی بادل نہیں آئے. کچھ لوگ کہتے ہیں آج رات بارش ہوگی، کہ ان غیب کے پتہ چلا انہیں، یہ عادت کے طور پر، تجربے کے طور پر وہ جانتے جب ایسی رات ہوتی ہے تو بارش آتی ہے. اب یہ کہاں سے انہیں پتہ چلے؟ اسے کوئی دلیل ہے قرآن مجید سے یا حدیث سے؟ نہیں. عقل سے اس کی کوئی دلیل ہے؟ نہیں. تو عادت سے یہ دلیل ہے، تجربے کی بنیاد پر یہ دلیل ہے. مثال کے طور پہ میں اپنی یہاں پہ ایسا مثال نہیں بیان کی، میں مزید وضاحت کے لیے، مریض میرے پاس آتا ہے، چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں، میں دیکھ کے بتاتا ہوں کہ اس کو چکن پاکس ہے. مجھے کیسے پتا چلا کہ چکن پاکس ہی ہے کہ نہیں؟ تجربے کی بنیاد پر، عادت کی بنیاد، ڈاکٹر کے جو علم ہے یہ عادت اور تجربے کی بنیاد پر یہ موجود ہے. تو یہ چیز ہے جو اس کی دلیل قرآن میں کہاں ہے کہ یہ چکن پاکس ہے یا یہ میزلز ہے یا کیا ہے؟ نہیں. عقل اس کو بیان کر سکتا ہے یہ کہ یہ ہے کہ یہ ہے؟ نہیں. تو یہ ہمیں کہاں سے پتا چلا؟ کہ عادت اور تجربے کی بنیاد پر. والمراد بقولنا، یعنی احکام شرعیہ، وہ احکام جو شریعت سے ہمیں ملتے ہیں، واجب ہے اس کی ضد حرام ہے، مستحب ہے اس کی ضد مکروہ ہے، جائز ہے، یہ پانچ احکام احکام شرعیہ کہتے ہیں. اچھا، بڑا چھوٹے سے بڑا ہے، یہ حکم عقلی ہے، اس کا تعلق اس مسئلے فقہ کے مسئلے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، بارش جیسے ایسے رات ہو تو ایسی بارش ہوتی ہے، تو ایسا دن ہو تو ایسے ہوتا ہے، یہ عادت کے احکام ہیں، ان کا بھی تعلق شریعت سے نہیں ہے، فقہی احکام سے نہیں ہے. والمراد بقولنا العملیہ، اور ہماری یہ مراد جب ہم نے یہ بات کی کہ عملی احکام ہوں، ما لا يتعلق بالاعتقاد، جس کا اعتقاد سے کوئی تعلق نہ ہو، کالصلاۃ والزکاۃ، جیسے کہ نماز ہے زکاۃ ہے. فخرج به، تو اس سے یہ خارج چیز ہو گئی اس لفظ علمی سے، ما يتعلق بالاعتقاد، جس کا اعتقاد سے تعلق ہو، کہ توحید اللہ، جیسے کہ توحید کے مسائل، معرفت اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کو جاننا. فلا يسمى ذلك فقہ فی الاصطلاح، تو اسے فقہ نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں. بات یہ ہے کہ فقہ کسے کہتے ہیں؟ فقہ کی تعریف، معرفت جاننا، احکام شرعیہ کو جاننا، احکام عقلیہ کو نہ، احکام عادیہ کو نہ، بلکہ احکام شرعیہ. العملیہ، شریعت میں دو قسم کے احکام ہیں، عقیدہ کے احکام بھی تو ہیں اور فقہ کے احکام جو ہیں وہ کوئی عملی احکام کہتے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکات کے مسائل جاننے کیا ہے؟ عقیدہ ہے یا فقہ ہے؟ فقہ ہے. تو شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں معرفت الاحکام الشرعیہ، کون سے احکام شرعیہ؟ العملیہ، عقیدہ نہیں. یعنی توحید کے علم جاننا، اسماء و صفات کا علم جاننا، یہ سارے عقیدے سے تعلق ہے، فقہ سے تعلق نہیں اصطلاح میں. والمراد بقولنا بأدلتها التفصیلية، اور ہماری یہ مراد کہ ادلہ تفصیلیہ کے ساتھ جاننا کو فقہ کہتے ہیں، یعنی احکام شرعیہ ہے اور عملی ہے، دلیل کے ساتھ جانا اور تفصیل دلیل کے ساتھ جانا کو فقہ کہتے ہیں. فقہ کسے کہتے ہیں؟ معرفت جاننا. الاحکام الشرعیہ شرعی احکام، یعنی جیسے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ کے احکام ہیں. العملیہ یہ عملی ہیں، اعتقاد نہیں. اچھا، بأدلتها التفصیلیہ، تفصیل دلیل بیان کر کے، یعنی فجر کی نماز کا کیا حکم ہے؟ فجر کی نماز فرض عین ہے، اور واجب اور فرض ایک ہی ہے، سوائے احناف کے واجب فرض میں فرق رکھتے ہیں. برحال علماء کے نزدیک، فقہاء کے نزدیک واجب اور فرض میں کوئی فرق نہیں ہے. تو فجر کی نماز فرض عین ہے، اس کی دلیل ان الصلاۃ کان علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنوں پر فرض تھی خاص وقت میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں، صحیح بخاری کی روایت میں، کہ فجر کی نماز کو ادا کی خاص وقت میں. اچھا، تو یہ جو ہم نے بیان کیا، جاننا شریعت کا حکم ہے نماز یا نہیں، اچھا اس کا تعلق عقیدے سے یا فقہ سے یا احکام شرعی سے. احکام شرعی تو ہیں، عقیدے سے تعلق ہے یا عمل سے تعلق ہے؟ عمل سے. اچھا، دلیل ہے یا نہیں ہے؟ دلیل، تفصیل دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں فقہ. والمراد بقولنا بأدلتها التفصيلية، اور ہماری یہ مراد اس قول سے کہ تفصیلی دلیل کے ساتھ جاننا، أدلة الفقه المقرون بمسائل الفقه التفصيلية، أدلة الفقه فقہ کی دلیل المقرون جو ہمیشہ ساتھ بیان کی جاتی ہیں، بمسائل الفقه فقہی مسئلے کے ساتھ، التفصيلية تفصیل کے ساتھ. اچھا، فخرج به اصول الفقه، یہ اس لیے ہم نے بیان کیا بأدلة التفصيلية، کیونکہ ایک دوسرا مسئلہ اصول الفقه یہ اور چیز ہے جس میں قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس قاعدے کو کے نیچے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. لأن البحث فيه، کیونکہ اصول فقہ کے بحث میں، انما يكون في ادله الفقه الاجماليه، وہاں پر اجمالی دلیل سے دیکھا جاتا ہے، ان کو اجمالی دلیل سے جانا جاتا ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ تفصیلی دلیل، کیا نماز فرض ہے؟ نماز فرض ہے. دلیل وہ اقیم الصلاۃ، اس کی تفصیل آج آ چکی ہے. روزہ فرض ہے، جی روزہ فرض، اس کی دلیل زکوٰۃ فرض ہے، واجب زکوٰۃ، اس طریقے سے ساری دلیل ہے. اچھا، اب نماز کے الگ الگ مسائل ہیں. تکبیر تحریمہ کی دلیل ہے، اب یہ جو ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اسے کہتے ہیں ادلہ تفصیلیہ. ایک ہوتا ہے ادلہ اجمالیہ، مثال کے طور پہ ارشاد باری تعالی ہے، ويريد بكم العسر ولا يريد ويريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سے آسانی چاہتا ہے، مشقت اور تکلیف نہیں چاہتا. اب یہ آیت ہے، اس آیت کے نیچے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں. اب مسافر کے لیے دو رکعت نماز پڑھنا، چار کی جگہ دو، جمع بھی کر سکتا ہے، قصر چار کے دو کر لیں اور جمع بھی کر سکتا ہے، آگے پیچھے کر سکتے. اچھا، یہ جو ہے، اب جب ہم اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، شقت نہیں چاہتا، تو یہ دلیل کیا، تفصیلی دلیل ہے یا مجمل اجمالی دلیل ہے؟ اجمالی دلیل ہے. چاہے وہ نماز کے مسئلے میں ہو تو آسانی ہے، روزہ کے مسئلے میں ہو، مسافر ہے، روزہ اگرچہ مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ، روزہ اس پہ فرض ہے، لیکن سفر کی وجہ سے اب روزے کے لیے اس کی آسانی ہو گئی. جو شخص یہ دلیل بیان کرتا ہے، وہی آیت نماز میں بھی، مسافر کے لیے بھی ہے، روزے کے مسئلے مسافر کے لیے بھی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کو پانی نہیں ملتا، تیمم کرتے ہیں، آسانی ہے. تو یہ سارے کے سارے ایک آیت کے نیچے بہت سارے مسئلے آ گئے ہیں. تو یہ اجمالی آیت ہے جس کے نیچے بہت سارے مسائل ہیں، یہ ادلہ اجمالیہ کہتے ہیں اسے. اب یہ اس لیے اصول فقہ میں ایک قاعدہ ہے، المشقت تجلب التیسیر، جہاں پر مشقت ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو، وہاں پر آسانی ہوتی ہے. اب یہ کہاں سے آئی یہ قاعدہ؟ یہ قاعدہ کہاں سے آیا؟ اس آیت سے کریمہ سے لیا گیا، اور جیسی دیگر آیات سے لیا گیا. تو اس قاعدہ کو جب ہم بیان کرتے ہیں، اس کے نیچے بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، یعنی فقہ کے بہت سارے ابواب، چاہے خرید و فروخت کا مسئلہ ہو، چاہے شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، چاہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسائل ہوں، تو ایک قاعدہ کے نیچے بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے فقہ میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ عملیہ، احکام شرعیہ یعنی فرض ہے یا واجب ہے، واجب ہے یا فرض ہے، یا حرام ہے یا مستحب ہے یا مکروہ ہے یا جائز ہے. ان پانچ چیزوں پر پوری بحث ہوتی ہے فقہ کی، ان پانچ چیزوں پر. اس کا حکم کیا ہے بھائی؟ احرام کی حالت میں شکار کا کیا حکم ہے؟ حرام ہے، اس کی دلیل یہ ہے. تو یہاں پر حکم شرعی ہے اور عملی ہے، حج سے تعلق ہے. دلیل تفصیلی ہے کہ نبی کریم نے منع فرمایا کہ احرام کی حالت میں کوئی شکار نہ کرے، اور قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے کہ جب احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کے جانور کا کبھی شکار نہ کرنا، اور اگر آپ سمندر میں ہوں تو مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں الثانی، اب دوسری تعریف بیان کر رہے ہیں، باعتبار کونہ لقبا لہذا الفن المعین. ابھی اصول فقہ کی تعریف ہو رہی ہے ابھی تک. ایک تو اس کے اعتبار سے شیخ صاحب نے بیان کیا ہے کہ اصول فقہ، کہ اس کا اصل اصول کا کیا مطلب ہے اور فقہ کا کیا مطلب ہے. اب ان دونوں کو ملا کے اصول فقہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ الثانی باعتبار کونہ لقبا لہذا الفن المعین، دوسری تعریف اس کے اس اعتبار سے ہم کرتے ہیں جیسا کہ اس کا لقب ہے اس خاص معین فن کے لیے جسے کہتے ہیں اصول فقہ. اب اس کی کیا تعریف ہے؟ فیعرف بانہ، فیعرف بانہ، اس کی تعریف یہ ہے علم، اب یہ علم ہو گیا، یبحث جو دیکھ، جس میں دیکھا جاتا ہے، یا وہ علم ہے جو دیکھتا ہے اور بحث کرتا ہے، عن ادلۃ الفقہ الاجمالیہ، فقہ کے اجمالی دلائل، جیسے ابھی میں نے ایک مثال بیان کی ہے، اجمالی دلائل دیکھی جاتی ہے، وہ کیفیت الاستفادہ منہا، اور اس میں سے کیسے ہم استفادہ حاصل کریں، اس عام دلیل اجمالی دلیل سے ہم استفادہ کیسے حاصل کریں، اور کیسے کیسے مختلف ابواب میں اس کو لاگو کریں، وحال المستفید، اور جو اس سے استفادہ کرتا ہے وہ شخص کون ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے. ہر شخص نکال سکتا ہے کیا؟ ہر شخص کا کام نہیں ہے. تو اسے کہتے ہیں اصول فقہ. اب شیخ صاحب اس تعریف کی مزید تعریف بیان کرتے ہیں آسانی کے لیے. فالمراد بقولہ، تو ہماری یہ مراد اس قول سے، الاجمالیہ القواعد العامہ. اجمالی کا لفظ سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ قواعد عامہ ہے شریعت میں، جس کے نیچے بہت ساری مسائل موجود ہوتے ہیں، ان کو اجمالی کہتے ہیں. القواعد العامہ، عام قاعدے، مثل قولہم، جیسا کہ ان کا قول، کن کا قول؟ فقہا کا قول. الامر الوجوب، امر جو ہے وجوب کے لیے ہوتا ہے، یعنی شریعت میں جب بھی آپ کو کسی قرآن کی آیت میں یا حدیث میں آپ کو فعل امر جو کہ یہ کرنا ہے، تو اصل میں وہ واجب ہے، فرض ہے، وہ وجوب کے لیے ہے. وہ نہیں للتحریم، اور نہیں حرام کے لیے ہوتا ہے اصل میں. لا کا لفظ آ جائے، اس کے بعد فعل مضارع آ جائے، نہیں ہے تحریم کے لیے، اور نہیں ہوتی تحریم کے لیے. اچھا، والصحہ تقتضی النفوذ، اور اگر کوئی چیز صحیح ثابت ہو جائے اس کا مطلب یہ کرنا ضروری ہے. فخرج بہ الادلہ التفصیلیہ، تو اسے سے خارج ہو گئے تفصیلی دلیل. تفصیلی دلیل جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا، فقہ میں فقہ اور اصول فقہ کا فرق شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. پہلے فقہ کا لفظ کا تعریف بیان کی، اب اصول فقہ کے لفظ کی تعریف بیان ہو رہی ہے. اصول فقہ میں تفصیل نہیں بیان کی جاتی، تفصیلی دلیل، بلکہ ایک عام اجمالی دلیل بیان کی جاتی، اس کے نیچے بہت سارے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. جیسے امر الوجوب، مثال کے طور پر شیخ صاحب خود بیان کیا ہے. اب امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، چاہے وہ نماز کے لیے ہو، چاہے روزے کے لیے ہو، چاہے حج کے لیے ہو، چاہے خرید و فروخت کے لیے ہو، چاہے وہ نکاح اور طلاق کے مسائل میں ہو، جتنے بھی مسائل موجود ہیں اس میں اگر امر فعل امر آ جائے وجوب کے لیے ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی تفصیل، اگر دیکھیں گے تفصیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، پھر فقہ کا مسئلہ ہو جائے گا. تو اصول فقہ میں بڑی بڑی موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے نیچے ہم دوسرے مسائل دیکھتے ہیں. فخر جبی الدل تفصیلیں، تو اسے خارج ہو گئے، یعنی اس تعریف سے خارج ہوئے جو تفصیل دلائل ہیں، جو فقہی دلائل ہیں. فلا تذکر فی اصول فقہ، اصول فقہ میں ان کا ذکر نہیں کیا جاتا. الا یہ کہ اعلی سبیل التمثیل للقاعدہ، الا یہ کہ قاعدے کی مثال بیان کرتے وقت ہم تفصیل دلیل بیان کر سکتے ہیں. ایک قاعدہ بیان کیا، اب اس کے ہمیں دلیل کی ضرورت ہے، مثال کی، جس میں میں نے مثال بیان کی ہے، جب اس کے لیے ہم دلیل بیان کرتے ہیں تب ہمیں تفصیل دلیل بیان کرنی پڑتی ہے. لیکن اگر ایک قاعدے سے ہم کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، نماز میں، حج میں، زکات میں، کسی چیز میں، تو یہ اصول فقہ ہوتا ہے. جب تفصیل بیان کرتے تو اصول فقہ سے پھر یہ مسئلہ فقہی بن جاتا ہے. والمراد بقولنا، اور ہماری مراد اس قول سے، وہ کیفیت الاستفادہ منہا، اور کس طریقے سے اسے استفادہ حاصل کرنا ہے اس اجمالی دلیل سے. معرفت کیف یستفید الاحکام، یعنی ہم یہ جانیں کہ کس طریقے سے احکام سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں. من ادلتها، ان کی دلیل سے. بدراست احکام الالفاظ، جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان الفاظ کو سمجھنے سے، جیسے کہ آگے بیان ہوگا، جیسے کہ من احدث فی امرنا هذا، من صیغہ عموم میں سے. اب اس لفظ کو دیکھتے ہوئے ہمیں پتہ چلا کہ یہ عام کا صیغہ ہے، عموم کا صیغہ ہے، یعنی جس نے بھی یہ عمل کیا. ٹھیک ہے، دراست احکام الالفاظ، ہر لفظ کے اپنے احکام ہوتے ہیں، ان احکام کو سمجھتے ہوئے. ودلالتها، ان کی دلالت جانتے ہوئے. من عموم و خصوص، کیا یہ خاص ہے یا کیا یہ عام ہے یا خاص ہے. واطلاق و تقید، کیا یہ مطلق ہے یا مقید ہے. وناسخ و منسوخ، کیا یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے. وغیر ذلك، یا اس کے علاوہ اور چیزیں. فانه، بے شک. بادراکه، اس کو ادراک اور جاننے سے. یستفید من ادلۃ الفقہ احکامها، تو ان چیزوں کو جاننے سے استفادہ ہوتا ہے اس عام دلیل کو، یا جو اجمالی دلیل ہم بیان کی ہے، ان چیز کو سمجھنے سے ہم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. کیا سمجھنے سے؟ لفظ کے احکام سمجھنے سے، اور اس کی دلیل سمجھنے سے کہ اس لفظ کو کیوں استعمال کیا گیا یہاں پہ. جب ہم یہ سمجھ لیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ مطلق کیا ہے، مقید کیا ہے، عام کیا ہے، خاص کیا ہے، ناسک کیا ہے، منسوخ کیا ہے. اور ان چیز کو جاننے کے لیے یہی اصول فقہ کو سمجھنا ضروری ہے. والمراد بقولنا وحال المستفید، ہماری یہ مراد اور ہمارے اس قول سے وحال المستفید، اور اس مستفید کی حالت کیا ہے، وہ کون ہے جو اسے استفادہ حاصل کرے گا. معرفت حال المستفید، یہ جاننا کہ وہ کون ہے جو اسے استفادہ حاصل کرتے ہیں. وہ المجتہد، یہ وہ عالم جو مجتہد ہوتے ہیں، اور مجتہد وہ ہوتا ہے جو اجتہاد کرتے ہیں. اجتہاد کا مطلب ہے جد و جہد کرنا کسی چیز کے لیے، اور یہاں پر جد و جہد کرنا ایک اجمالی آیت سے احکام نکالنا. اس اجمالی آیت ہے، تفصیلی آیت سے تو احکام نکالنا آسان ہے، طالب علم آپ نکال سکتے ہیں، لیکن ایک اجمالی آیت ہے، یہ اجمالی دلیل ہے، اس میں سے احکام نکالنا اسے تھوڑا سا مشکل ہے، کیونکہ آپ کو ہر لفظ کے احکام آنے چاہیے، اس کی دلالت کس طرف یہ جاننی چاہیے، اور پھر اگر یہ ایسا ہے تو اس کے مخالف کی اور ہے تو نہیں. یہ سب کون جانتا ہے؟ مجتہد، جو جد و جہد کرتے ان مسائل کو سمجھنے کے لیے. سمیہ مستفیدن، اسے اس لیے یہ نام دیا گیا کہ مستفید ہے. لأنه، کیونکہ بے شک وہ. یستفید بنفسہ، کیونکہ وہ خود استفادہ حاصل کرتا ہے. الاحکام من ادلتها، احکام کو دلیل سے خود نکالتا ہے، کسی کو اس کو ضرورت نہیں پڑتی کسی کی طرف سے جا کے پوچھے. لبلوغ مرتبۃ الاجتہاد، کیونکہ وہ اجتہاد کے مرتبہ پر پہنچ چکا ہے. فمعرفت المجتہد، تو یہ جاننا مجتہد کون ہے. وشروط الاجتہاد، اور اجتہاد کی شرطیں کیا ہیں. وحکمہ، اور اس کا حکم کیا ہے. ونحو ذلك یبحث فی اصول الفقہ، اور ایسی چیزیں جو اجتہاد کے بارے میں جن کا تعلق ہے، ان کی بحث کہاں پہ ہمیں ملے گی؟ اصول فقہ میں. یعنی آپ دیکھنا چاہتے ہیں اجتہاد اور تقلید کا مسئلہ، آپ کو کہاں ملے گا؟ اصول فقہ کی کتابوں میں. تو آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ کہاں پہ آپ دیکھیں گے، تو اصول فقہ میں ان چیز کی بحث بھی بیان کی جاتی ہے. شیخ صاحب بیان کرتے ہیں فائدۃ اصول الفقہ. اصول الفقہ کا فائدہ کیا ہے؟ ان اصول الفقہ علم جلیل القدر، بے شک یہ ایسا علم ہے جس کا جلیل القدر علم ہے. بالغ الاہمیت، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. غزیر الفائد، اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں. فائدته، اس کا فائدہ یہ ہے. التمکن، یعنی بعض فائدے شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. التمکن من حصول قدرہ، ایسی قدرت انسان کے اندر پیدا ہو جانا. یستطیع بها اخراج الاحکام الشرعیہ، جس سے وہ شرعی احکام خود نکال سکے دلیل سے. من ادلتها، ان کے دلائل میں سے. علی اسس سلیمہ، صحیح بنیادوں پہ. غلطی بھی ہو جاتی ہے، لیکن جس کی بنیادیں صحیح ہوں گی تو اس کی غلطی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے. جس کی بنیادیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو غلطی پہ غلطی کرتا جائے گا وہ. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو یہ راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس علم کو سیکھنے کے بعد آپ جب دلیل پہ غور کریں گے تھوڑا سا، تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی جو عام الناس کو نظر نہیں آتی. آپ ان چیزوں میں سے پھر احکام نکالیں گے شریعت کے. الاصول السلیمہ، صحیح بنیادوں پر. وہ اول من جمعہ کفن، اور سب سے پہلے جس نے اس کو جمع کیا، اس علم کو، اصول فقہ کو، ایک کفن نے مستقل ایک مستقل فن دے کے ایک مستقل نام دے کے ایک مستقل علم بنا کے الامام الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھیے اس زمانے کا علم ہے، آج کے دور کا ایجاد کا علم نہیں ہے، یہ آج کے دور کی ایجاد نہیں جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں. امام شافعی کی پیدائش کب ہوئی؟ 150 ہجری میں. وفات کب ہوئی؟ 204 ہجری میں. یہ اس زمانے کا علم ہے. یہ الامام الشافعی محمد بن ادریس رحمہ اللہ، ثم تابع العلماء فی ذلك، پھر اس کے بعد علماء نے اس کی اہمیت مزید کی اور بعد میں اس طریقے سے اس علم کو مزید پھیلایا اور اس کو سمجھا. فَأَلَّهُ فِيهِ التَّأْلِيفَ مُتَنَوِّعَ، اور بہت ساری تعلیفیں اس کے بعد امام شافعی کے بعد بہت ساری تعلیفیں لکھی گئیں مختلف اقسام کی. ما بین منثور و منظوم، نثر کی حالت میں یعنی عام جو لکھا جاتا ہے، منظوم قصیدے کی حالت میں جیسے ابیات شعر کے بیت ہوتے ہیں جس میں، وہ مختصر مختصر رسالے جیسے یہ ہے، وہ مبسوط لمبی لمبی تفصیل بحث کے ساتھ، حتی صار فن مستقل، حتی کہ یہ ایک فن مستقل ہو گیا، ایک مستقل علم ہو گیا، لہو کیانہ وہ ممیزات، جس کا اپنا ایک کیان اپنا ایک وجود ہے اور اس کی اپنی اپنی ممیزات ہیں، اپنی اپنی فائدے اور اپنی اپنی جگہ ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.